تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ احکام تجارت جو کہ بالعموم مالی معاملات, معاشی مسائل اور خرید و فروغ, سیٹھ ملازم, اس طریقے کے معاملات کو کور کرتا ہے, اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل. آج بھی دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدظ اللہ العلی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. نبی رحمہ شفیع امہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے گا, قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب, جانور بھی خرید و فروخت ہو رہے ہیں اور اس کے دیگر معاملات جو ہیں اس کی طرف اب رجحان بڑھتا جا رہا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, کچھ رہنمائی, کچھ مدنی پھول.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کے لیے جانور خریدنا یقینی طور پر ایک اہم دینی فریضہ انجام دینے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے, اور مسلمان بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ منڈیوں میں جاتے ہیں اور جانور خریدتے ہیں. تو جانور خریدنا ایک تجارت ہے, مطلب ایک سودا ہوتا ہے, انتقال ملکیت ہوتی ہے,
اس میں بھی تجارت ہو شامل
تجارت ہے, ظاہر بات ہے. مطلب زید کا جانور ہے اور بکر اسے خرید کر لے کر آیا, تو خرید و فروخت تو ہوئی نا. تو اب جو شرعی معاملات اس حوالے سے درپیش آ سکتے ہیں, اس میں اکثر کا تعلق, اگر کہا جائے کہ 99% مسائل کا تعلق خریداری کے تعلق سے بیچنے والے کے ساتھ ہے, تو مبالغہ نہ ہوگا. دو تین طرح کے مالی معاملات پورے اس سسٹم کے اندر پیش آتے ہیں. ایک تو ہے خریداری کا مرحلہ, دوسرا ہے جو قصاب ہیں ان کی سروس لینے کا مرحلہ, وہ بھی ایک مالی معاملہ ہے. اور تیسرا جو مالی معاملہ اس پورے سیزن میں درپیش آتا ہے, اس کا تعلق ہے اجتماعی قربانیوں سے. جو پہلی ہم نے شک بیان کی ہے کہ جانور خریدنا, اب اس کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا, جو بیچنے والا ہے اس کے حوالے سے زیادہ جو نا وہ احتیاطیں ہیں کہ بیچنے والا دیانت کا مظاہرہ کرے, بیچنے والا جانور کے عیوب کو نہ چھپائے, دھوکہ دہی کا ارتکاب نہ کرے. تو جو بیچنے والے ہمیں سن رہے ہیں یا ایسے لوگ سن رہے ہیں جو یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں ان تک, تو عام ہوتا یہ ہے کہ عام دنوں میں جانور قدرے سستے ہوتے ہیں اور صرف گوشت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن جب قربانی کے لیے جانور لینے کا معاملہ ہو تو جانور مہنگے ہو جاتے ہیں. اور وہ جانور جو قربانی کی شرائط پر پورے اترتے ہیں انہی کے ذریعے قربانی ہوگی. تو لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جانور میں یہ اوصاف نہیں ہے یا یہ وہ شرائط پوری نہیں اترتی یا وہ اس میں باتیں نہیں پائی جاتی جن کے بنا پر یہ قربانی کا جانور کہلانے کا مستحق ہو, تو تو پھر وہ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں. ایک بڑی جو غلطی پائی جاتی ہے وہ جانور کی عمر بتانے کے تعلق سے غلطی ہے کہ بیچنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ بس کسی بھی صورت میں جانور کو ایک سال کا ثابت کرے جو مطلوبہ عمر ہے. اب ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم نے تو گھر کا پالا ہوا ہے اور یہ تو سال کا ہے, تو خریدار کو یہ چاہیے کہ اس کے بات کا اعتبار نہ کرے کیونکہ بددیانتی کا دور دورہ ہے. اور منڈیوں میں سچ بولنے والے افراد مل جائیں جن کے اپنے مفادات ہیں, بعض اوقات سچائی کو کچھ اور پیرائے میں دیکھا جاتا ہے, یعنی کچھ اور ایسے
تحقیق کا
تناظر ہوتے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر گواہی کا معاملہ ہے.
جی
شریعت مطہرہ نے بہت سارے لوگوں کی گواہی بعض مواقع پر رد کی ہے, جیسے مثال کے طور پر بیٹا جو ہے اپنے باپ کے حق میں گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے, اس کی گواہی نہیں لی جائے گی. تو بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ گواہی کو رد کیا گیا کہ ان افراد کی اس موقع پر گواہی نہیں لینی, کیوں کہ یہاں تہمت کا عنصر شامل ہے. تو جانور بیچنے والا جب کہہ رہا ہے کہ ایک سال کا ہے, تہمت کا عنصر تو وہاں بھی شامل ہے, تو اس کی بات کا وہاں اعتبار نہیں کیا جائے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سال کی عمر ہونے کا ایک بڑا قرینہ ہے
جی
وہ ہے دو دانت ہونا. اچھا اس حوالے سے میں عرض کر دوں شرعی مسئلہ. مثال کے طور پہ کسی نے خود گھر میں جانور پالا ہے, مطلب اس کے ہاں افزائش ہوئی, بچہ پیدا ہوا, اور وہ خود دیکھ رہا ہے کہ ایک سال کا ہو گیا قمری اعتبار سے, چاند کے اعتبار سے جو مہینے کی تقسیم ہے اس اعتبار سے, تو اب اس کے دانت آئے ہوں یا نہ آئے ہوں, مراد یہ ہے کہ دو دانت نہ آئے ہوں تو اس کا اعتبار نہیں ہے. دانت کی حیثیت ثانوی ہے, دانت کا آنا ایک قرینہ ہوتا ہے. تو دو دانت چونکہ ایک قرینہ ہے ایک سال کی عمر پر, تو اس لیے دو دانت کا اعتبار کر لینا چاہیے. اب دو دانت کے اندر بھی ایک دھوکہ دہی کا عنصر شامل ہوتا ہے. دو دانت کیا ہوتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ دودھ کے دانت جھڑتے ہیں
جانوروں کے
جس طرح بچوں کے جھڑتے ہیں انسانوں کے بچوں کے, تو وہ دودھ کے دانت جھڑنے کے بعد پھر نئے دانت آتے ہیں دو دانت. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس میں بھی کہ جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ سائڈوں کے دانت گھس دیتے ہیں اور دو دانت رہنے دیتے ہیں,
وہ بڑے رہنے دیتے ہیں
تاکہ یہ عنصر اور یہ مطلب کہ
تاثر یہ پیغام جائے اور
تاثر یہ جائے کہ یہ دو دانت کا جانور ہے, جناب اس کے دانت ہی دو ہیں. تو بہرحال اس میں بھی ہوشیاری سے کام لینا چاہیے. جو لوگ جانور خریدنے جائیں ان پر لازم ہے کہ صرف اس کا رنگ اور اس کا وزن اور اس کی خوبصورتی پر ہی توجہ نہ دیں, جو عیوب کے پہلو ہیں ان پر غور کریں, اس کے دم دیکھ لیں, تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی نہ ہو, دانت چونکہ قرینہ ہے عمر کا اس کو دیکھ لیں, تھوڑا سا اس کو چلا کر دیکھ لیں کہ وہ چل رہا یا نہیں چل رہا. تو اور بھی کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنے کی ہوتی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جانور بیچنے والے اس موقع پر بہت سے لوگ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں اور چیٹنگ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ اگر سن رہے ہیں تو انہیں نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی خریداری میں نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں تو ویسے بھی ایک مذہبی فریضے کی ادائیگی کا معاملہ ہے, مطلب ذرا بھی سوچ نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں, انہوں نے جا کے ایک فریضہ ادا کرنا ہے, مذہبی فریضہ ہے جو ایک ثواب اور ایک نیکی کا پہلو ہے, اس میں تعاون کرنے کے بجائے لوگوں کی جو عبادات ہے وہ خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ایک ایسی جگہ سے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں جس کا دار و مدار دوسرے کی عبادت خراب کرنے سے پر جا کر جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے. تو ایک تو یہاں کچھ معاملات درپیش ہوتے ہیں, دوسرا معاملہ درپیش ہوتا ہے گوشت یعنی جانور ذبح کرنے والوں کی خدمات کے تعلق سے. تو وہاں جو چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے اس میں سر فہرست تو یہ ہے کہ اس کی اجرت کا تعین کیا جائے کہ وہ کتنی اجرت لے گا. بہت سارے لوگ کھالوں کو اجرت کا حصہ بناتے ہیں کہ جی جانور ذبح کر دو, کھال ہم آپ کو دے دیں گے, کچھ پیسے دے دیں گے. تو یہ یاد رہے کہ کھال جو ہے اس کام کا حصہ ہے جو کام وہ کر رہا ہے, مطلب ذبح کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے کھال اتارنا، پھر گوشت بنانا. تو کوئی بھی ایسا کام کہ جب کوئی مزدور یا ایک سروس دینے والا اسے انجام دیتا ہے تو اسی کام میں سے اجرت نہیں نکالی جا سکتی.
جیسے
کسی نے آٹا پیسا، کسی نے آٹا پیسا، چکی والا ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آٹے ہی کو اجرت قرار دے دیا جائے، مطلب گندم کی پسائی ہوئی اور آٹا اجرت قرار پائے. تو جو کام انجام دیا گیا ہے اس کام، اس کے جو بھی اجزاء ہیں اس کو بطور اجرت مقرر نہیں کیا جا سکتا. شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے کوئی یہ کہے کہ جی کھال اجرت میں دوں گا یا گوشت اجرت میں دوں گا، ایک تو جو ایک جنرلی اصول ہے اس کی وجہ سے یہ کرنا غلط ہے. دوسرا یہاں ایک اور اصول متحقق ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو گوشت ہے اور کھال ہے اس کے جو مصارف ہیں اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کو اجرت کے طور پر دیا جائے گا. گوشت کے مصارف اور کھال کے مصارف یہ تو ہیں کہ بندہ خود استعمال کرے یا نیکی کے کاموں پہ خرچ کرے، لیکن اس سے مالی فائدہ اٹھائے یہ حرام ہے. یعنی گوشت کو کوئی بیچ نہیں، قربانی کے گوشت کو کوئی بیچ نہیں سکتا، مطلب کوئی سے مراد یہ کہ جس کا جانور ہے وہ نہیں بیچ سکتا. اب جانور والے نے کسی کو کھال جو ہے وہ ثواب کے طور پر دے دی یا گوشت کسی کو جو ہے وہ دے دیا، اب وہ شخص بیچ سکتا ہے، اسے اس بات کا اختیار ہے. تو ایک تو بات یہ بیان کی گئی کہ اجرت کا معاملہ ہے، پھر اجرت کے علاوہ چونکہ جس طریقے سے دیگر بہت سارے کام ہیں، جس طرح ہر کام کا یہ تقاضا ہے کہ کام کی نوعیت بیان کر دی جائے تاکہ فریقین کے متعلق کوئی تنازع نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، تو اس کام کے حوالے سے بھی یہ بات اہم ہے کہ جو گوشت بنانے آئے گا تعین ہو کہ بھائی اس میں کیا کیا کام کرنے. اب آخر میں کہہ رہے ہوتے جی آپ مغز بھی بنا دیں، ٹھیک ہے مغز بالکل بنوایا جائے، لیکن صراحت کر دی جائے کہ جی ہم آپ سے مغز بھی بنوائیں گے، پایوں کی کھال بھی اتروائیں گے، بوٹی جو ہے نا وہ اس نوعیت کی بنوائیں گے، ایک چیز کا تعین کر دیا جائے تاکہ اس کو پتا ہو کہ میرا معاہدہ اس بنیاد پر ہوا ہے اور یہ کام میرے اس میں شامل ہیں، فریضے میں شامل ہیں، تو پھر یہ ہے کہ کوئی تنازع نہیں رہے گا. تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. تیسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے اجتماعی قربانی کرنے والوں کے تعلق سے. اب اجتماعی قربانیاں جو ہیں دیکھا جائے تو ایک بہت ہی مفید چیز ہے، اور جو لوگ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اور کوئی اور انہیں میسر نہیں ہے تو اس طرح جو
آسانی مل جاتی
مساجد کے تحت، مدارس کے تحت یا اور اہل علاقہ کی سطح پر اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں ان میں لوگوں کی شمولیت ہو جاتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی معجون مرکب ہے، بہت سارے شرعی احکام کا یہ مرکب ہے.
یعنی انفرادی طور پہ کوئی کر رہا ہے تو اس کے مسائل الگ ہیں، لیکن اجتماعی قربانی اور بڑھ جاتا ہے،
نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں یہ ہے، ایک تو اجتماعی قربانی کے شرکا آپس میں پارٹنر ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہاں وکالت کے مسائل ہیں کہ اجتماعی قربانی کرنے والے کسی بھی طرح خود مختار نہیں ہیں، وہ لوگوں کے محض نمائندے اور وکیل ہیں.
جو انتظامیہ بنی، جو انتظامات کر
رہے ہیں، وہ صرف نمائندے، وکیل اور دیانت کے منصب پر فائز ہیں. جتنے کا جانور آئے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ جانور اتنے کا آیا ہے. وہ کہیں نہیں جی ہماری تو پرائیویسی خراب ہو جائے گی. بھائی آپ کی پرائیویسی کس چیز کی ہے؟ آپ کا کیا عمل دخل ہے؟ آپ صرف ایک نمائندہ ہیں، آپ کو جانور کی قیمت بھی بتانی پڑے گی، آپ کو جانور بھی بتانا پڑے گا کون سا جانور ہے، بلکہ قربانی کے جانور کی تعین کرنا کہ یہ قربانی کا جانور ان سات افراد کا ہے، یہ اعلی درجے کا فرض ہے. اگر تعین نہیں ہوئی تو قربانی ہی نہیں ہوگی.
یعنی
دس جانور ذبح کر دیے،
خریدے، ستر افراد کے اس میں حصے ہیں، لیکن
ذبح کر دیے، دس کے دس ذبح کر دیے، اب یہ پتہ ہی نہیں کون سا جانور کس کا ہے. تو بہت ساری صورتوں میں قربانی ہی نہیں ہوتی. پھر جی پیسے بچ گئے تو ایک تو ہے کہ پیسے بچتے ہیں ایک اتفاقی طور پر,
ٹھیک ہے
کہ جی سب نے ایک مثال 10,000 روپے دیے ہیں اور 70,000 روپے
جمع ہو گئے,
ایک جانور کے بنتے ہیں, کوئی جانور آیا 60 کا, کوئی آیا 65 کا, کوئی آیا 2 کم 70 کا, یہ تو چلتا ہے. لیکن اگر اجتماعی قربانی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم 50 کا جانور لے کے آئیں گے, اس سے اوپر کا نہیں لے کر آئیں گے,
خود ہی پہلے سے پلاننگ کر لیں گے پیسے بچانے,
اس سے اوپر کا نہیں لے کر آئیں گے, پیسے بچانے, یہ اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟
یہ بددیانتی بھی ہوگا,
بددیانتی ہے, یہ اعلیٰ درجے کی بددیانتی ہے. کیونکہ قربانی کرنے والوں کے لیے جب وہ 10,000 روپے دے رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بات زیادہ مستحسن ہے کہ وہ اچھے سے اچھا جانور لیں, بجائے اس کے کہ وہ بچے ہوئے پیسوں کو نیکی کے راستے میں خرچ کریں. ایام قربانی کے اندر تو جو صدقے کی صورتیں نکلتی ہیں, قربانی کرنا جو ہے وہ ایک اہم ترین صدقہ ہے, تو ایک تو ہے کہ بھی بچ گئے, اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی بھی جانور, سارے جانور 70 کے ملیں یہ تو ضروری نہیں ہے, ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو پیسے قصدن پیسے بچانے کی کوشش نہ کریں, جو بھی ان کا ہدف ہے, اگر یہ 10,000 روپے لے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک جانور پر 5,000 روپے خرچ آ جائے گا,
جو بھی ان کا محتاط
65 تک کا ذہن رکھیں گے, 65 تک کے ہم نے لینے ہیں. اب کوئی جو ہے نا وہ رئیسوں کا ایریا ہے تو وہاں 20,000 روپے فی حصہ جمع کیا ہے تو پھر جانور اور اچھا لانا پڑے گا ان کو. تو جب حصہ جمع کروانے والوں نے جتنی رقم جمع کروائی ہے اس رقم میں جو اچھے سے اچھا جانور آ سکتا ہے دیگر اخراجات نکال کر وہ جانور لانے کی کوشش کرنا ان پر ضروری ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ پیسے بچ جاتے ہیں,
ٹھیک,
وہ 1,000 روپے 500 روپے 200 روپے کے جانور سے بچ جاتے ہیں, پھر اس کے متعلق یہ اختیار لے سکتے ہیں اور اس کے متعلق یہ آپس میں طے کر سکتے ہیں کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے. وہ بھی اگر مالک چاہے گا تو اجازت دے گا کہ ٹھیک ہے اس کو نیکی کے کام میں ہمیں خرچ کر دیں, اور وہ چاہے تو نہ دے اختیار, کہ مجھے واپس کرو,
اس کی ملک ہے,
اس کا حق ہے. پھر اگلا مرحلہ آتا ہے گوشت کی تقسیم کے تعلق سے, مطلب پہلے پھر جانور کے تعین کرنا ہے, جانور کے تعین کرنے کے بعد گوشت کی تقسیم کرنا ہے. بعض جگہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جانور ذبح ہو گیا اور اس میں ایک آدھ حصہ رہتا تھا, ٹائم کے ٹائم کوئی بندہ ہے, بھائی کوئی ہے حصہ آپ کے پاس, ہاں جی تھیلی رکھی ہوئی ہے یہ لے جاؤ, آپ اس کی قربانی تھوڑی ہوگی,
ذبح پہلے ہی ہو چکا ہے,
ذبح پہلے ہو چکا ہے, تو اس کا نام کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ کہ گوشت بیچنے کا نام قربانی تھوڑی ہے, قربانی تو خون بہانے کا نام ہے. جانور کی تعین ہو, جانور میں ملکیت ہوگی, جس کی 7 افراد ہیں 7 کی ملکیت ہوگی, پھر تعین, پہلے تعین ہوگی پھر ملکیت ہوگی, پھر جانور ذبح ہوگا ان کی طرف سے, پھر جا کر قربانی ہوگی. پھر اگلا مرحلہ گوشت کی تقسیم کا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی ابلغ گھوڑ سوار میں جو ہے وہ احکام بیان کیے ہوئے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی نہیں ہے. تو یوں اس اہم مذہبی فریضے کے اندر مالی لین دین کے مسائل نہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا. ان مرحلوں پر مالی لین دین کے مسائل آتے ہیں جن کی تفصیل میں نے عرض کی ہے. اب ہم کچھ کالے لے لیتے ہیں.
جی مفتی صاحب, کچھ کالز بھی ہیں
جی,
اور اپنے سوالات شامل کرتے ہیں, کال چلا دیجیے گا.
میرا نام محمد حبیب الرحمان ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر قرضہ ہو آدمی پہ تو کیا اس کو قربانی کرنا اس سے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یعنی کہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے, اگر نہیں کرنا چاہتا تو اس سے کوئی گناہ ہے یا اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ہو سکتی ہے؟
ٹھیک, انشاءاللہ عزوجل عرض کرتے ہیں. ایک اور کال چلا دیجئے گا.
آج کل تاجر یہ کرتے ہیں کہ بکرے یا اور کوئی جانور کو بیچنے سے پہلے اس کا حوا بنا دیتے ہیں کہ اتنے روپے میں نے بیچا ہے, اور جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ بھی بڑا بڑا کر ریٹ بتاتے ہیں, جس سے جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں. جیسے کسی نے 10,000 میں خریدا تو وہ آ کے 15,000 یا 20,000 میں بکرے کی قیمت بتاتا ہے, تو یہ ایسا بتانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا اس کے لیے کیسا ہے؟ تو حضرت اس کے لیے رہنمائی فرمائیے اور مدنی پھول عطا فرمائیے.
مفتی صاحب, دو سوالات ہمارے جو ہیں کہ ایک تو قرض ہے, اب جس کے اوپر قرض ہے اس نے قربانی کری تو اس کا حکم کیا ہوگا, اور اگر نہیں کری تو کیا ہوگا؟
قرض ہونا مطلقاً قربانی واجب ہونے کے منافی نہیں,
ٹھیک,
ایک شخص پر قرضہ تو ہے لیکن قرضے کو نکال کر اس کے پاس کیا بچتا ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر حاجت اصلیہ سے زائد نصاب اس کے پاس موجود ہے, نصاب سے مراد ہے 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو بھی مالیت کا ساز و سامان ہے, خواہ وہ کیش کی صورت میں ہو خواہ وہ زائد از ضرورت گھریلو سامان کی صورت میں ہو یا زائد از ضرورت کپڑوں کی صورت میں ہو, جو بھی اس کی ملکیت میں چیزیں ہوں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہوں, ان کا یہ حساب لگائے گا کہ کتنی ملکیت کا مالک ہے. اور اس کے اعتبار سے پھر یہ ہے کہ صاحب نصاب ہے اگر قرض نکالنے کے باوجود, تو اس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی اور اسے قربانی کرنا ہوگی. اگر قرضہ نکالنے کے بعد حاجت اصلیہ کو نکال کر نصاب نہیں رہتا, نصاب کا مالک اگر یہ نہیں ہے, تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے. اس صورت میں اسے اپنا قرضہ ہی اتارنا پڑے گا, قربانی نہ کرے.
اور اگر قربانی کرتا ہے یہ قرض ہونے کی صورت میں, جبکہ اس کا قرض مطلب
جانور تو
ایڈجسٹمنٹ ہے,
وہ جانور تو حلال ہی کہلائے گا,
ٹھیک ہے,
لیکن اس کے لیے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ بجائے قربانی کرنے کے اپنا قرض اتارے.
ٹھیک. دوسرا سوال تھا کہ جانور لے کر آتے ہیں اور اس کے ریٹ زیادہ بتاتے ہیں, یعنی لائے 10,000 کا بتا رہے ہیں 15,000 کا, لائے 1,00,000 کا بتا رہے ہیں 1,20,000 کا, تو اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ بڑھ جاتی ہے. اور واقعی تو یہ دیکھ
مارکیٹ تو بڑھے یا نہ بڑھے, مطلب ایک شخص جو ہے نا سراب گوٹ سے لے کر آ گیا گلشن میں, تو اب وہ کسی گلی محلے میں پڑوسی کو ریٹ بتا رہا ہے, اس سے مارکیٹ کا کیا تعلق ہے؟ مارکیٹ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں.
ٹھیک.
مقاصد ہوتے ہیں اپنی بڑائی ظاہر کرنا, اپنے آپ کو پیسے والا ظاہر کرنا کہ ماں بدولت نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے. تو اب کس قدر شرم کی بات ہے کہ قربانی ایک عبادت, ایک نیکی کا کام, اس نیکی کے کام میں بھی دنیاوی بڑائی اور فخر جو کرنے کے مواقع ہیں وہ بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. تو جھوٹ بولنا شامل, اپنی جو نا وہ بڑائی ظاہر کرنا شامل, ممکن ہے تکبر کی نیت بھی شامل ہو جائے, تو یہ جو طرز عمل ہے غیر شرعی غیر اسلامی طرز عمل ہے. ایسے لوگوں کی عبادت کیسے قبول ہوگی کہ جو اس جانور کو دنیاوی تعریفوں کا مرکز بنا رہے ہیں؟ ان کی رغبت یہ ہے کہ اس جانور کے ذریعے ہماری تعریفیں کی جائیں, تو انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے تو جانور ذبح نہیں کیا, اپنی تعریفوں کے لیے جانور ذبح کیا ہے, اپنی تعریفیں کروانے کے لیے جانور لے کر آئے ہیں. تو یہ اخلاص کے منافی صفات ہیں, ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے.
مفتی صاحب, یہ پوچھنے کا بھی جو عمل ہوتا ہے کہ بھئی جانور کتنے کا لے کر آئے ہو, تو یہ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے کہ مطلب یہ دروازہ نہیں کھول دیتا؟
نہیں, ایسا تو نہیں کہہ سکتے. ظاہر بات ہے ایک شخص جا رہا ہے منڈی میں,
ٹھیک,
جس کو جانا ہے ایک دو روز بعد, تو پوچھ سکتا ہے اپنے پڑوسی سے یہاں بھی کتنے کا خریدا جانور, تاکہ وہ اندازہ لگا سکے کہ جانور آج کل کتنے میں مل رہے ہیں. جب منڈی جائے تو اتنے پیسے جیب میں رکھ کر لے کر جائے. اور ویسے بھی مختلف اغراض ہو سکتی ہیں, تو پوچھنے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے.
سمجھتے ہیں؟ ایک صورت اس کے اپوزٹ بھی دیکھنے میں ہے کہ جانور لائے مہنگا لیکن اب سستا بتا رہے ہیں, کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ اگر مہنگا لائیں جتنے کا لائیں اتنا بتائیں گے, تو بعض افراد کی عادت ہوتی ہے تم لٹ کر آ گئے تم مہنگا لے آئے, تو اب وہ بتاتے ہیں سستا, تو اس صورت میں کیا ان کے لیے؟
اور بھی اغراض ہوتی ہیں. بعض لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا
اسٹیٹس
ظاہر ہو. یا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے نا کہ ہاں اتنے کا
جی,
تو وہ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں
جی,
کہ فلاں انگشت نمائی ہو,
ٹھیک,
کہ فلاں تو اتنا مہنگا جانور لے کر آیا ہے. تو یہ اغراض اگرچہ کہ اغراض ہیں,
سننے میں تو اچھی لگ رہی ہیں,
لیکن ان اغراض کو اپنانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اغراض ایسے نہیں کہ جھوٹ کو حلال کر دیں گے, ایسا نہیں ہے. تو سچائی سے کام لیا جائے, سچ ہی بولنا پڑے گا.
اس سے شروع میں جو آپ نے تمہیدن گفتگو ارشاد فرمائی کہ اس میں مالی معاملات ہیں، قربانی کے تمام جو معاملات ہیں اس میں مال کا بہت بڑا فیکٹر ہے، اس میں مطلب مال کی منتقلی ہے، انتقال مال ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہا ہے، تو کیا معیشت پر، ملکی یا بین الاقوامی جو معیشت ہے اس پر بھی اس کے کوئی مثبت یا منفی اثرات پڑتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں؟
بعض عقل سے پیدل افراد کہہ دیتے ہیں مسلمانوں کو اتنی بڑی رقم قربانی میں لگانے کے بجائے یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے،
جی
تو اسلام کا دار و مدار محض عقل پر نہیں ہے،
ٹھیک،
وہی پر ہے،
ٹھیک،
اور وہی کے دو حصے ہیں، ایک وہ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ قرآن ہے تو اس کو قرآن کہیں گے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے پتا چلا کہ یہ حدیث ہے تو اسے حدیث کہیں گے، حدیث بھی وہی ہی کی ایک قسم ہے، تو وہی کیا ہے، ایک علم منقول ہے جو بواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچ رہا ہے، تو نہ تو یہاں عقل کا دار و مدار، عقل کو دخل ہے، نہ قیاس کو دخل ہے، اور نہ ذاتی پسند اور ناپسند کو دخل ہے، شریعت ہی اصل ہے، شریعت ہی مرجع اور معال ہے، تو اس طرح کی باتیں ایک بے وقوفانہ باتیں ہیں اور تنگ نظری پر مشتمل باتیں ہیں، جب دین متین نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے تو رہتی دنیا تک قربانیاں ہوتی رہیں گی، کوئی نہیں روک سکتا، روکنے والے خود دنیا سے چلے گئے لیکن یہ چیز بڑھتی ہی چلی گئی۔ رہی بات اس کے دنیاوی بینیفٹس اور معاشرتی اور ملکی بینیفٹس اور فوائد کے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہوگا کہ ایک جانور جو ذبح ہوتا ہے،
ٹھیک،
عام دنوں میں اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے اور اس موسم میں اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے،
بالکل،
اس کا سب سے بڑا فائدہ کسے پہنچ رہا ہے؟ اس لکڑہارے کو پہنچ رہا ہے، اس ہاری کو پہنچ رہا ہے، اس کسان کو پہنچ رہا ہے جس کی کل جمع پونچی دو چار جانور ہیں،
ٹھیک،
اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی اسباب ہی نہیں ہے، کچھ ملکیت ہی نہیں ہے،
ٹھیک،
آپ چلے جائیں صحرا تھر کے اندر، جب بارش ہوتی ہے نا،
جی،
صحرا تھر میں بارش کی پہلی بوند جب پڑتی ہے،
جی،
تو تھر کے جو چاروں طرف جو علاقے ہیں، مطلب ایک بدین سائڈ پڑتی ہے، دوسرا میرپور خاص سائڈ پڑتی ہے، تیسری عمر کوٹ سائڈ پڑتی ہے، ان تینوں دروازوں کے چوتھی طرف تو پھر ہند کا بارڈر آ جاتا ہے، ان تینوں زاویوں کے کسی بھی مین روڈ پر جا کر آپ کھڑے ہو جائیں، پہلی بوند پڑنے کے دو چار دن کے بعد، صبح سے شام تک روڈ پر پیدل جانوروں کا جو ریوڑ ہے وہ ختم نہیں ہوگا، ایک سے ڈیڑھ مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کا گزارا ہوتا ہے مویشیوں پر،
صحیح،
تو جب بارش آتی ہے تو اپنے علاقے میں لوٹ آتے ہیں مویشیاں لے کر اپنے، اور کچھ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتی باڑی جب تک رہتی ہے جانوروں کا گھاس باقی رہتا ہے، پینے کا پانی باقی رہتا ہے، وہ ایک فصل بھی اگا لیتے ہیں اور وہ وہیں رہتے ہیں، پھر جب پانی ختم ہو جاتا ہے، گھاس ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ہجرت کرتے ہیں اور وہ شہروں کی طرف آتے ہیں، وہ شہروں میں آ کر پھر جو شہروں سے ملحقہ جنگلات ہیں وہاں جہاں پانی اور گھاس دستیاب ہوتا ہے، اور گھاس بھی کیا جھاڑ بوجھے جہاں دستیاب ہوتے ہیں، جہاں مطلب جنگلی گھاس پر وہ گزارا کرتے ہیں، اور شہروں میں دودھ بیچتے ہیں جانوروں کا، اب ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں ویسے زرخیز علاقے ہیں تو وہاں بھی کسان حضرات، زمیندار حضرات جانور پر گزارا کرتے ہیں، جانور ان کی جو ہے وہ آمدنی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، تو اب جب اس پروڈکٹ کی قیمت بڑھنے کا ایک موسم آیا ہے، ٹھیک ہے تمام پروڈکٹس کی طرح اس میں بھی جو ہے نا وہ تین چار واسطے بیچ میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو اثر پڑے گا، سب سے زیادہ اثر پڑے گا اس کا ان غریب لوگوں پر، پیسے والوں کی جیبوں سے پیسہ نکلے گا اور ان کی جیبوں میں منتقل ہوگا، اس سے بڑھ کر ملکی معیشت اور ملکی جو ہے وہ جو ایک ترسیل کا نظام ہے، پیسے کی منتقلی کا نظام ہے، اس سے بڑھ کر فوائد اور کیا ہوں گے؟ پھر یہ تو ایک زاویہ تھا. اس کے بعد کھالوں کی صنعت کو فائدہ.
جی بہت بڑی صنعت پاکستان
کی. کتنی بڑی صنعت ہے. ٹھیک ہے, باقاعدہ کھالیں سنا یہ ہے کہ باہر بھیجی جاتی ہیں.
جی جی بالکل, ایکسپورٹ ہوتا ہے.
اس کے بعد جو لوگ لوڈنگ سے وابستہ ہیں ان کا فائدہ, جو لوگ گوشت بنانے سے وابستہ ہیں ان کا فائدہ, جو لوگ گھاس سے وابستہ ہیں ان کا فائدہ. تو شریعت مطہرہ کا دیا ہوا ایک طریقہ ہے, اس میں فوائد ہی فوائد ہونے, نقصان کا کیا پہلو ہے؟ پھر دوسری بات آپ اس سے اندازہ لگائیے, ساری باتیں ختم. بکری سال میں ایک بچہ دیتی ہے, دو بچے دیتی ہے. ایک نسل ایسی ہے کہ جو تھوڑی زیادہ افزائش اس کی ہوتی ہے, لیکن گائیں بھینس میں ایسا بھی نہیں ہے, تو سال میں ایک بچہ دیتی ہے. لیکن جتنے بھی حرام جانور ہیں, کتا ہوا یا بلی ہوئی یا اس طرح کے اور جانور ہوئے, ان کی کہیں بھی کٹائی ہوتی ہے نہ ذبح کیا جاتا ہے, نہ ان کے باڑے ہیں نہ ان کے ریوڑ ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی افزائش قلیل ہے. ان کی افزائش کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ بہتات نظر آئے آپ کو جناب,
جس حساب سے پیدائش ہے اس حساب سے نظر نہیں.
نہیں, حرام میں برکت نہیں ہوتی, حلال میں برکت ہوتی ہے. اور حلال نام ہی اسی چیز کا ہے شریعت نے جس کو کہا کہ یہ حلال ہے. تو یہ جانوروں کی برکت کیا یہ آئینہ نہیں ہے کہ جس کو شریعت نے حلال کہا اس میں برکت ہی برکت ہے؟ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے, اس کو کھایا جا رہا ہے, اس کو کاٹا جا رہا ہے, اس کو جو ہے وہ تقریبات میں استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو پھر قربانی کو کیوں ہدف, کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ کیوں آئے کہ قربانی سے یہ نقصان ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں.
درست فرمایا آپ نے. کچھ ہمارے پاس سوالات ہیں ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں, تو چلائیے گا. ہمارے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں.
کیا قربانی کی خال عیدگاہ میں یا مسجد میں یا مسجد کے امام کو دے سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے, عرض کرتے ہیں. دوسری کال بھی دیجیے گا.
میں دار السلام ٹوپا سے بات کر رہا ہوں. یہ مسئلہ پوچھنا تھا, گائے نا وہ نا 6 ماہ کے بعد اس نے بچہ فوت ہو گیا اس کا, تو مسئلہ یہ پوچھنا کہ اس کا دودھ آپ پی سکتے ہیں یا نہیں؟
ٹھیک ہے, عرض کرتے ہیں اس کا بھی جواب. مفتی صاحب, یہ قربانی کی خال عید گاہ یا مسجد وغیرہ میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟
قربانی کی خال کے مختلف مصارف ہیں.
ٹھیک,
ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص باقی رکھتے ہوئے خود ہی رکھ لے, مثال کے طور پر اس کی جو ہے وہ مسلح بنا لے, بیٹھنے کی چٹائی کے طور پر یوز کرے, باقی رکھتے ہوئے اسے استعمال کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ بی آئین ہی اس کو صدقہ کر دے, مطلب اٹھا کے جو ہے وہ مسجد کو دے دے, عید گاہ کو اگر ضرورت ہے تو وہاں دے دے, دینی مدارس کو دے دے, ثواب کے جہاں بھی کام ہے وہ دے دے. یہاں غنی کو بھی دے سکتا ہے, فقیر کو بھی دے سکتا ہے. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ قربانی کی کھال کو صدقہ کرنے کے لیے بیچے.
صدقہ کرنے کے لیے بیچے,
ہاں. ایک تو ہے اپنے لیے بیچنا,
ٹھیک
ہے, قربانی کی کھال ہے اور میں اسے بیچ کے چلو اپنے کام میں لے آؤں گا پیسے.
صحیح.
تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کی یہ جو آمدنی ہے یہ مل کے خبیث ہے.
مل کے خبیث
مطلب یہ حرام آمدنی ہے.
اچھا, اپنے ہی جانور کی قربانی کی کھال
اپنے لیے اگر وہ بیچا, اس نے بیچا ہے,
ٹھیک ہے,
تو یہ حرام آمدنی ہے.
ٹھیک ہے,
اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک,
اب اس رقم کو مستحق کے زکات ہی کو دینا ضروری ہوگا.
ٹھیک, یعنی یہ قربانی کی کھال جب بیچیں گے تو صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا.
اپنے لیے بیچیں گے اگر.
اچھا,
اگر اپنے لیے بیچیں گے,
اپنے لیے بیچیں گے تو صدقہ کرنا ہوگا.
دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی کی کھال رکھی ہوئی ہے اس کے پاس, جیسے عام طور پر تیسرے دن کی قربانی ہوتی ہے, کوئی لینے والا ہی نہیں آ رہا.
ٹھیک ہے,
کسی مدرسے کو دینی تھی اہل سنت کے, یا جامعۃ المدینہ کو دینی تھی, یا مدرسۃ المدینہ کو دینی تھی, کوئی پہنچا ہی نہیں ہے, کھال بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اب اس موسم میں کھال خریدنے والے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک,
تو اس نے یہ سمجھ کے کہ بھی چلو ٹھیک ہے, کوئی آیا نہیں, بیچ دیتا ہوں, پیسے دے دوں گا ادارے کو. تو یہ بیچنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے.
ٹھیک,
یہ بیچی جا سکتی ہے, لیکن اب جو رقم دینی ہے پہلے کے مقابلے میں اس موقع پر کچھ دائرہ محدود ہو جائے گا.
ٹھیک,
اب یہ غنی کو رقم نہیں دے گا,
ٹھیک ہے,
فقیر ہی کو دے گا, یا جو صدقے کے محل ہیں جیسے مسجد کو دینا ہے, مدرسے کو دینا ہے, وہاں پر یہ رقم صرف کرے گا. تو یہ تین موٹی موٹی صورتیں میں نے خلاصتاً بیان کی ہیں, اور بھی زائد ہو سکتی ہیں.
عیدگاہ اور مسجد کو دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں.
ہاں دے سکتے ہیں.
اسے اگلا سوال تھا کہ گائے کا بچہ 6 ماہ کی عمر میں انتقال کر گیا, بھینس کا بچہ, تو اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ غالباً یہ بچے کا حق سمجھ رہے ہیں, ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کے سوال سے.
دودھ استعمال کرنا تو حلال ہی ہوگا, اس دودھ پر کوئی حرمت نہیں آئے گی.
جی,
لیکن یہ ہے کہ اب اس جانور کے لیے دودھ نکالنے کا عمل تکلیف دہ بنتا ہے یا نہیں بنتا, مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اگر مزید دودھ نکالنے سے اس جانور کو تکلیف نہیں ہوتی,
ٹھیک,
جو ایک ایسی تکلیف ہو واقعی جسے تکلیف کہا جائے, اذیت کہا جائے,
ٹھیک,
تو کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک.
اچھا, بعض لوگ میں نے دیکھا ہے ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں, کسی اور جانور کا بچہ لے آتے ہیں.
ٹھیک.
ایسا ہوتا نہیں کہ بھی مل گیا ان کو جانور کا, تو وہ بچہ دودھ کو لگا دیتے ہیں,
ٹھیک,
تو وہ دودھ پیتا رہتا ہے اور اس کا دودھ جاری رہتا ہے. تو اس میں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک.
تو یہاں فائدہ مقصود ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے.
ہمارے پاس کچھ اور مزید کالز ہیں, آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسئلہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے. ابھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت, اس میں مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ اپنا نا کوئی چیز, یعنی کہ جو کام کروا رہے ہیں, جیسے انہوں نے مثال دی قربانی کی کھال, اب بطور اجرت نہیں دے سکتے قصاب کو نا, تو اسی طرح مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے آپ آٹا پسوانے جاتے ہیں چکی پر, تو اس کو آٹے کو بطور اجرت آپ چکی پر نہیں دے سکتے. اس کی ذرا وضاحت ہو جائے کیوں نہیں دے سکتے ضرور, اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی صحیح طرح نا. اگر کوئی فار ایگزامپل کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, اب وہ کیا کرے؟ ہمارے یہاں پنجاب میں تو ضرور ایسے ہی چلتا ہے کہ بعض اوقات وہ بطور اجرت آٹا لے لیتے ہیں, بعض اوقات تندور پر جاتے ہیں نا اگر ہم, تو روٹیاں لگوانے کے لیے, تو وہ یعنی گوندا ہوا آٹا ہی بطور اجرت لے لیتے ہیں, روٹیاں پکا کے میں دے دیتے ہیں بعض اوقات. اکثر اوقات یہی ہوتا ہے یہاں پر, تو اس کی مختصر سے وضاحت پوچھنے کی ضرورت.
یہ مسئلے کی وضاحت کہ کام کی اجرت مبی میں سے فرما رہے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے, اس کی کوئی مثال یا وضاحت فرما دیں.
یہ ان کا کہنا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ حیرانگی کے معاملات ہیں کہ یہ مسئلہ سن کے حیران ہوئے. سمجھ تو آ گئی ان کو.
جی,
سمجھ تو ایسی آ گئی ہے کہ ایک طالب علم کو بھی نہ آئے.
ٹھیک ہے, جب انہوں نے وضاحت سے
انہوں نے اور مثالیں بیان کی ہیں.
ٹھیک ہے,
کہ ہم آٹے میں یوں ہوتا ہے اور جناب روٹی پسوانے جائیں تو یوں ہوتا ہے, تو مسئلہ تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ جو بیان کیا گیا ہے وہ کس پس منظر میں بیان کیا گیا ہے, اور اس کی مزید مثالیں بھی آپ نے بیان کر دی ہیں
خود ہی,
لیکن یہ مسئلہ ہضم نہیں ہو رہا.
صحیح,
کہ بھائی اس سے تو یہ دقتیں ہو رہی ہیں. تو دیکھیے, آٹے کے متعلق تو خود حدیث پاک میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے.
ٹھیک,
تو اب چونکہ حدیث پاک میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ایسا اب نہیں کرنا.
ٹھیک,
اور اس کے درجنوں مثالیں ہو سکتی ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ تل لے کر گیا کہ تیل نکال دو تل کا, اور تھوڑا تیل تم رکھ لینا, چٹاک پاؤ یا جو بھی ہے,
ٹھیک ہے,
باقی مجھے دے دینا.
ٹھیک,
یہ بھی یہ صورت ہے.
مفتی صاحب, آپ نے جیسے فرمایا کہ ان کی سمجھ تو آ گئی
بالکل,
لیکن اب ہضم نہیں ہو رہا اور مشکل لگ رہا ہے, تو اس کا کوئی مطلب حل یا کوئی ایسا
نہیں,
کہ
میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک شریعت کا بیان کردہ ضابطہ اور اس ضابطے کی روشنی میں بیان کردہ مثالیں ہیں.
ٹھیک,
تو ذہن یہ بنانا چاہیے کہ علم کس چیز کا نام ہے.
ٹھیک,
علم نام ہے نا معلوم چیزوں کو حاصل کرنے کا.
ٹھیک,
تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی, یہ تو علم کا فائدہ ہے. آپ بارش پڑھنے بیٹھیں تو ہر مسئلہ ایک نئی معلومات فراہم کرتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی, اسی لیے علم کی اور جاننے کی اہمیت ہوتی ہے. تو اب ان کو یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ اس پر عمل کرنا ہے.
ٹھیک,
متبادل کی جہاں تک بات ہے تو متبادل تو پیسے ہیں.
ٹھیک ہے,
دوسرا متبادل یہ ہے کہ یہ اس کے پاس گندم تو لے کر گئے ہیں نا.
ٹھیک ہے,
گندم اس کے پاس لے کر گئے ہیں.
ٹھیک,
تو گندم پر جو ہے پسائی مقرر کر لیں آٹے کے بجائے. کتنی گندم جناب آپ کو دیں؟ ہم جو نا اجرت گندم میں دیں گے, آٹا تو بعد میں آیا نا, آٹے پہ مانتے ہیں. وہ گندم پہلے اس کے حوالے کر دیں,
ٹھیک,
پیش کی دیتے ہیں اجرت.
ٹھیک
ہے, دو کلو گندم تمہاری,
ٹھیک ہے,
اور ہمارا آٹا پیس دو.
ٹھیک,
تو کام کرنے کے بعد جو شیپ آ رہی ہے اس میں سے انہوں نے نہیں دی
تو بہت آسان ہوگی. یعنی وہ جو بوری دے رہے ہیں گندم کی,
ہر جگہ یہ چلے گا نہیں. چکی والا تو گندم رکھ لے گا,
ٹھیک ہے,
لیکن ہر ایک آدمی جو ہے وہ چیز نہیں رکھے گا. ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان کیا گیا اسے قبول فرمائے.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.